السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نور آیت نمبر 35. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکاۃ فیها مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور ألا نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو. فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے. اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں. اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے. وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. دیکھا جائے تو قرآن کریم کی ایک ایسی آیت تک الحمدللہ آج ہم پہنچے ہیں اور جس پر ہم لوگ غور کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے صحیح طریقے سے سمجھنے والا بنائے تاکہ ہم اس پر عمل بھی کر سکیں انشاءاللہ. اس آیت کے بارے میں آپ اندازہ لگائیے کہ یعنی ایک جس کو ہم اگر یہ کہیں کہ ہسٹوریکل فینومینا ہے کہ پیجز پر پیجز اور بکس پر بکس صرف اور صرف اس آیت کی تفسیر، خصوصاً سورہ نور اور سورہ نور میں بھی خصوصاً اس آیت کی تفسیر پر لکھے جا چکے ہیں. یعنی قرآن کی تفسیر پر تو کئی بکس لکھے گئے ہی ہیں، لیکن اس میں بھی قرآن میں بھی خاص طور سے سورہ نور کی تفسیر پر اور اس میں بھی خاص طور سے اس آیت کی تفسیر پر. اللہ نور السماوات والارض. بعض مفسرین تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے خوبصورت، سب سے بہترین اور سب سے مشکل آیت یہی ہے. یعنی آج تک اس کو جیسے سمجھنا چاہیے، بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے ہیں. ویسے بھی چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، لہٰذا چونکہ بعض چیزیں اس میں سے یہ تو قیامت کے بعد ہی معلوم ہو سکتی ہیں کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے، قیامت سے پہلے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ سکتا ہے نہ اس کا دیدار کر سکتا ہے. تو یہ تو اسی وقت اس کو ادراک ہوگا کہ کیا بات صحیح تھی اور کیا بات اس سے متعلق ہو سکتی تھی. یہاں پر ابن قیم کی جو تفسیر ہے اس کی چند ہم پوائنٹ لیں گے، اور اس میں بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نریشنز ہیں یا ان کا جو خیال ہے انہی کو ہم دیکھیں گے. ایکچولی ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ علیہ ان کے بارے میں امام ابن تیمیہ کے یہ اسٹوڈنٹ تھے، اور امام ابن تیمیہ کا زیادہ تر جو علمی ذخیرہ تھا انہوں نے اس کو آگے پہنچایا. ان کی جو کلاسیکل تفسیر ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے اسی آیت کے بارے میں، اللہ نور السماوات والارض. اس کے انہوں نے تین پوائنٹ بتائے ہیں، یعنی تین طریقوں سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں یا تین اس کے معنی مراد ہو سکتے ہیں. اس کا بیسک یہ پرائمری انٹرپریٹیشن ہے وہ اگر ہم دیکھیں، یعنی اس کی جو تفسیر ہم کہیں گے اس کو تین معنی اس کے انہوں نے مراد لیے ہیں. پہلا یہ ہے کہ اللہ ہی ذریعہ ہدایت ہے زمین اور آسمان کا، اور زمین آسمان سے مراد کائنات ہے. تو یہاں پر نور کو ایک سمبول کے طور پر پیش کیا گیا، یعنی ایک نشانی ہے ہدایت کی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی نے قرآن کو نور بھی فرمایا ہے۔ خود قرآن میں ہم پڑھتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے آپ کی طرف ایک واضح نور نازل کیا، یعنی قرآن کو خود اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر نور بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالی ہی ہدایت کا ذریعہ ہے زمین اور آسمان پر، تو جو بھی ہدایت ہے، یعنی قرآن ہمارے لیے آیا، اللہ کے رسول ہمارے لیے بھیجے گئے جنہوں نے اس کتاب کو پڑھ کر سنایا سمجھایا، تو اللہ تعالی ہی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہدایت کو اللہ تعالی نے نور سے تشبیہ دی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم جانتے ہیں کہ آپ کو بھی نور کہا گیا۔ پھر چونکہ اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت کے طور پر ہی ہمارے لیے بھیجا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے مامور تھے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والے تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کے لیے جو قرآن میں لفظ ارشاد فرمایا ہے، سورہ احزاب میں ہم کو ملتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور بھیجا ہے آپ کو اللہ کی طرف سے، یعنی آپ مبعوث ہیں، آپ اللہ تعالی کی طرف سے اس کام پر مامور ہیں، اللہ کے اذن سے آپ سراجا منیرا، یعنی ایک روشن چراغ کی مانند، نور کی مانند، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی روشنی لے کر آئے تھے؟ قرآن کی، دین اسلام کی، اللہ کی طرف جو رہنمائی کرتی ہے سیدھے راستے کی طرف۔ پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں قرآن ہی میں آتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے اندھیروں سے کس کی طرف؟ روشنی کی طرف۔ تو دیکھا جائے تو اللہ ہی ایک طرح سے سورس آف گائیڈنس ہے، تمام ہدایت نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہد اللہ نور ہی من یشاء، کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہدایت کا سورس ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ہدایت ہمارے لیے بھیجی ہے۔ تو یہ ایک معنی یہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے سب روشنی ہے، یعنی نور ہے، فزیکل آپ سمجھ لیں اس کو، یعنی جو ہمارا دیکھنا ہے، سورج کا چمکنا ہے، چونکہ لائٹ اللہ تعالیٰ ہی نے تخلیق کی ہے، روشنی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، سورج ہے، چاند ہے، جیسے کہ ہم شمس کے لیے پڑھتے ہیں، قمر نور کے لیے آتا ہے لائٹ، اور شمس سورج کا چمکنا، جیسے سورج چمکتا ہے چاند کا کچھ اور چمکنا ہے۔ تو بہرحال یہ جتنی بھی دنیا میں روشنی ہے، یہ بھی دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے روشنی پیدا کی۔ تیسرا جو اس کا معنی کیا گیا ہے کہ اللہ ہی نور ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے، ہم اس کی تفسیر نہیں بیان کر سکتے، ہم اس کو ڈیٹیل میں نہیں کہہ سکتے، اور یہ امام ابن القیم کے جو آپ کو تینوں پوائنٹ بتائے جا رہے ہیں، جو ان کی تفسیر میں یہ بات درج ہے، لکھی ہوئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود نور ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اللہ کا نور کیسا ہے، ہم ڈیپلی اس میں نہیں جا سکتے، اللہ نور ہے لیکن کیسے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، جیسے کہ ہم کو قرآن ہی میں پتہ چلتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں خود یہ بات ارشاد فرماتا ہے
وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، کہ جس وقت زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، یعنی جس وقت نامہ اعمال کھول دیا جائے گا، اور یہ بات ہمیں سورہ زمر میں ملتی ہے، سورہ زمر آیت نمبر 69 میں، کہ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ اشرقت الارض بنور ربیہا، سبحان اللہ، یعنی وہ کیسا وقت ہوگا، ہم سبھی جان سکتے ہیں کہ چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود نور ہے، تو رب کے نور کی وجہ سے زمین چمک اٹھے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں صلاۃ التہجد میں پڑھا کرتے تھے دعا، اور الحمدللہ آج ہم سبھی جتنے بھی مسلمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، جس کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو، سبھی یہ دعا پڑھتے ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو الفاظ آتے ہیں لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، کہ اے اللہ تعالیٰ تعریف تیرے ہی لیے ہے، کیونکہ تو نور ہے زمین اور آسمان کا اور جو کچھ اس میں ہے، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ تہجد میں جب اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول اس طرح سے کرتے ہیں کہ لک الحمد انت نور السماوات والارض۔ پھر ایک حدیث، اوتھینٹک حدیث ہم کو ملتی ہے، صحیح حدیث ہے،
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی لا ینام ولا ينبغي له ان ینام حجابه النور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کے لیے نیند ہے نہ اونگ ہے، ہم سب جانتے ہیں، نہ وہ سوتا ہے، یہ تو تصور ہی نہیں ہم کر سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے، کیونکہ یہ نیند وغیرہ کا تعلق تو انسان سے جڑا ہوا ہے. پھر حدیث میں آتا ہے حجابه النور، اللہ کا حجاب ہی لائٹ ہے، نور ہے. اب یہاں پر ہم خواتین کو غور سے سننا چاہیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو لفظ ارشاد فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں حجابه النور، کہ اس کا حجاب ہی نور ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جب کسی چیز کو چھپانا ہوتا ہے، جب کسی چیز پر پردہ ڈالنا ہوتا ہے، تو پردہ جب ڈال دیتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے نا پردے سے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حجاب ہی نور ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا حجاب ڈارکنیس، یہ ڈارک نہیں ہے، اندھیرا نہیں ہے، اندھیرا نہیں ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حجاب سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حجاب ہی نور ہے، بلکہ اس کا جو حجاب ہے وہ لائٹ ہے، نور ہے، اور وہ نور اتنا زیادہ ہے کہ کوئی آنکھ اس طرف نہیں دیکھ سکتی. بلکہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو، جو جنتی ہوں گے ان کو وہ طاقت عطا کرے گا، ان کی آنکھوں میں وہ بصیرت دی جائے گی جس سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے. خواتین کو غور سے سننا چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا اس کے حجاب کے لیے حجاب کا لفظ ہے. اور آج ہم سوچیں کہ آج ہماری خواتین کا کیا حال ہے. حجاب تو بہت دور کی بات ہوئی، یقین جانے حجاب بہت دور کی بات ہوئی. آج تو دوپٹہ ہی ہمارے یہاں صحیح سے نہیں ہوتا ہے، دوپٹہ ہی صحیح سے خواتین نہیں اوڑھتی ہیں، تو حجاب لینا تو بہت دور کی بات ہے. تو جو اس کا حجاب ہے وہ خود اٹ سیلف از نور، یعنی وہ خود ایک نور ہے. لو کشفت لاشرقت الصبحات وجهه من تلی بصره من خلقه، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ حجاب میں ہے، کیونکہ کوئی سامنا نہیں کر سکتا تھا اس کے، اس نور کا. یعنی حجاب میں بھی جو نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حجاب ہے وہ نور ہے، اور اس کا سامنا بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا. کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کتاب لینے، اور جو بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کام کے لیے بلایا تھا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں تو صحیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، میں دیدار کرنا چاہتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 راتوں کے لیے وہاں بلایا، اور ان کی وہ میقات جو مدت تھی وہ پوری ہو گئی، 40 لیلہ، پہلے 30 کے لیے گئے تھے، 30 لیلہ، اور پھر انہوں نے وہ پوری کر لی 40 لیلہ، یعنی 40 راتیں پوری ہو گئیں. تو کہا وقال موسیٰ لہارون اخلفنی فی قومی واسلی ولا تتبی سبیل المفسرین. ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے پھر دیکھ سکو گے. جب اللہ تعالیٰ نے صرف تجلی کی، فلما تجلی ربہ، اس کے رب نے جب تجلی کی، للجبل پہاڑ کے لیے، پہاڑ کی طرف، جعلہ کر دیا اس کو دکا وخر موسیٰ صعقا، تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. یعنی اللہ کی تجلی پہاڑ نہیں برداشت کر سکا، سبحان اللہ. تو انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس پہاڑ کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو کوئی سامنا نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ حجاب میں ہے، کیونکہ کسی آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سامنا کر سکے، اس کے حجاب کا سامنا کر سکے. ہم سب جانتے ہیں کہ ان اللہ جمیل ان اللہ نور، اللہ جمیل ہے، اللہ نور ہے. یعنی ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی نور کی مثال بھی ہم نہیں بیان کر سکتے کہ وہ کیسا نور ہوگا. تو اس سال معراج کے موقع پر کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مشہور ہم کو روایت ملتی ہے، اس میں سے کچھ لوگ جو ہے کنفیوز ہو گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہتی ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا تھا تو وہ غلط کہتا ہے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصے کے بعد اللہ کے رسول سے جب ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ حل رأیت ربک، کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ان ارا، نور تھا میں کیسے دیکھ سکتا تھا، حجاب دیکھا تھا، یہ حجاب نور تھا. تو اس سے پھر آپ سمجھ جائیے کہ یہ جو یعنی تیسری جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نور ہے اور اس کا حجاب وہ بھی نور ہے، کیسے یہ ہم نہیں بتا سکتے، ہم اس کی تفسیر نہیں بیان کر سکتے. تو یہ تین باتیں ہم نے پڑھ لی، تین پوائنٹ ہم نے نوٹ کر لیے. پہلا تو پوائنٹ تھا کہ ہدایت کا جو سورس ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور نور کو ایک سمبول کے طور پر، ایک نشانے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور جو بھی سورس آف گائیڈنس ہے وہ سب اللہ کی طرف سے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، پھر آپ کو سراجًا مُنِيرًا کہا گیا، يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. تمام ہدایت کو نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. يَهْدِ اللَّهُ نُورَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے، جس کی رہنمائی فرماتا ہے. دوسری بات جو ہم نے پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے تمام روشنی ہے، نور ہے، یعنی فزیکل جو لائٹ ہے، یعنی ہمارا دیکھنا یا سورج کی روشنی یا دنیا میں جو بھی اجالا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور تیسرا، اللہ تعالیٰ خود نور ہے، ہم اس میں اس کی تہ میں نہیں جا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے نور کا لفظ استعمال فرمایا ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، پھر اللہ کے رسول قیام اللیل میں یہی بات اللہ تعالیٰ کی اسی بات سے تعریف فرمایا کرتے تھے، لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور پھر جو حدیث میں آتا ہے کہ حجابہ النور، اللہ کا حجاب بھی دراصل کیا ہے؟ نور ہے. پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ نور ان ارا، نور تھا جو میں نے دیکھا تھا، تو یعنی وہ بیچ میں ایک نور حائل تھا، میں کیسے دیکھ سکتا تھا، تو وہ نور ہی پر نظر پڑی جو کہ حجاب تھا، اور وہ حجاب بھی دراصل کیا تھا؟ نور ہی تھا. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات سمجھائی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال کیسے ہے؟ کمشکاتن فیہا مصباح، کہ تاق میں رکھا ہوا چراغ، المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک فانوس میں ہو، اور اس فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے الزجاجت کانہا کوکب دری، کہ جیسے اس فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارہ. سبحان اللہ، بہت ہی بہترین مثال دی گئی ہے. تو مثل نور ہی اگزامپل کس کی ہے؟ قرآن کی روشنی، اللہ کی روشنی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی. کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہمیں کوٹیشن ملتی ہے کہ ایمان کی روشنی ہے جو اللہ نے مومن کے دل میں ڈال دی ہے. اللہ کے نور کی مثال اللہ نے روشنی دی ہے ہر مومن کے دل میں جو ہوتی ہے. اور مشکات، جیسے دیوار میں جو طاق بنے ہوتے تھے پہلے زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا، ابھی بھی اگر آپ کے ذہن میں ہوگا، کچھ گھروں میں ابھی بھی پرانے جو کنسٹرکشنز ہیں اس میں پائے جاتے ہیں کہ چراغ رکھنے کے لیے دیواروں میں محراب بنائے جاتے تھے. مطلب یعنی ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی تھی تاکہ روشنی زیادہ پھیلے، یا اس جگہ کم از کم روشنی زیادہ رہے، کیونکہ اگر آپ بالکل کھلے میں آپ چراغ کو رکھ کر دیکھیں تو روشنی زیادہ نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ اس کو چھوٹی سی جگہ میں رکھ دیں روشنی کو، تو روشنی زیادہ، یعنی لائٹ اس کا زیادہ ہوتا ہے، اور وہ محفوظ بھی رہتی ہے ہوا سے یا دوسری چیزوں سے. یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کا ایک ہمیں کال ملتا ہے کہ یہ ایمان کی روشنی ہے دراصل جو اللہ نے مومن کے دل میں ڈال دی ہے. تو اللہ کے نور کی مثال اللہ نے روشنی دی ہے جو ہر مومن کے دل میں ہے. تو اب یہ جیسے ہی روشنی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کر آئے، جو سعادت مند روحیں تھیں، جن کو جو فطرت پر قائم تھیں، کیونکہ ہر انسان، ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، سبھی فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، ان کے والدین ان کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، لیکن جن کی روحیں پھر بھی پاک ہی رہتی ہیں، اور جو فطرت کی تلاش میں رہتے ہیں، حق کی تلاش میں رہتے ہیں، تو جیسے ہی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آتا ہے، ایمان آتا ہے، وہ فوراً ان کے دل پر اثر کرتا ہے، اور پھر وہ آگے بڑھ کر لپک کر اس کو قبول کرتے ہیں. تو مشکات دیوار میں محراب بنے ہوتے ہیں، اس محراب میں ایک کینڈل ہے، ایک چراغ ہے. اب وہ جو کینڈل ہے، جو چراغ ہے، اس میں آپ اگر شیشہ لگا دیں، یعنی اس چراغ کو آپ ایک طرح سے کور کر دیں شیشے سے، گلاس سے، جب آپ اس کو، یعنی اس کینڈل کو، لیمپ اگر وہ بن جائے گا گلاس سے، آپ بند کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ چمک اٹھے گا، یعنی روشنی کیا ہوگی؟ ریفلیکٹ ہوگی روشنی. جب آپ چراغ کو گلاس میں رکھ دیتے ہیں، یعنی گلاس اس کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک کرنیں سی پھوٹنے لگتی ہیں نا روشنی کی. اور گلاس کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے کہ گلاس بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اس میں سے روشنی پوری طرح سے چھن کر باہر آتی ہے، اور ایک طرح سے ایک کرنیں سی بن جاتی ہیں. اب پھر کہا گیا ہے کہ اس چراغ کو کیا چیز روشن کرتی ہے، کیونکہ کوئی بھی چراغ کو روشن کرنے کے لیے آئل چاہیے ہوتا ہے، بغیر آئل کے تو چراغ نہیں جلے گا۔ تو وہ آئل جو آتا ہے وہ بھی بہت ہی بہترین، سب سے ہائی کوالٹی کا، مبارک درخت سے آتا ہے، من شجرت مبارکت زیتونتین، زیتون کا درخت ہے، کیونکہ زیتون کے درخت کا تیل، یعنی زیتون کا جو تیل ہوتا ہے کہا جاتا ہے سب سے اچھا ہوتا ہے، سب سے بیسٹ۔ اور ویسے بھی آج بھی ہم جانتے ہیں کہ کھانے کے لیے بھی سب سے اچھا تیل جو ہے وہ زیتون کا ہی مانا جاتا ہے۔ اور یہ جو درخت ہے وہ تو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی خالص ہے وہ تیل۔ ولو لم تمسسہ نار، یعنی اگر اس کو آگ نہ بھی چھوئے تب بھی وہ کیا کرتا ہے، بھڑک اٹھتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ بس یہ سوچیں کہ جیسے پیٹرول ہے، اب اگر ایسی چیزیں آپ پیٹرول کے آس پاس رکھ دیں، ایسے کیمیکلز، تو پھر اس کو کچھ چیز کو بھڑکانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود بخود آپ بھڑکا پڑے گا۔ تو یہاں پر دراصل کہا گیا ہے کہ وہ درخت شرقی ہے نہ غربی ہے، اور اس کا تیل بہت ہی مبارک ہے، اور اس کو کسی میٹسٹک کی، کسی لائٹر کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی آپ بھڑکا پڑتا ہے، خود بخود روشن ہوتا ہے۔ یعنی اس کی روحانی، اگر ہم جو مثال دی گئی ہے، کتنی بہترین مثال ہے کہ ایک مومن کو کس طرح سے تشبیہ دی گئی ہے، کہ جو مومن ہوتا ہے، جو خالص ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے، ہر طرح سے پاک ہوتا ہے، تو پھر وہ کس طرح سے اپنے ایمان کو مزید بڑھاتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تو ابن القیم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ محراب دراصل سینہ ہے مومن کا، اور ابن القیم نے بھی جو بات کہی ہے یہ ابن عباس کی بات کو سامنے رکھ کر کہی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات کو سامنے رکھ کر، کہ محراب سینہ ہے مومن کا، گلاس مومن کا قلب ہے، اور مصباح ایمان کی روشنی ہے۔ تو اب کیا ہوا، چونکہ گلاس آپ جب رکھ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، گلاس سی تھرو ہوتا ہے، تو مومن کا دل بھی صاف و شفاف ہوتا ہے، جو دل میں ہے وہ زبان پر اور عمل میں۔ مومن منافق نہیں ہوتا، مومن دو رخا نہیں ہوتا، مومن کے دو چہرے نہیں ہوتے، وہ اسٹریٹ ہوتا ہے، اس کا دل گلاس کی طرح بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے، جو دل میں ہے وہی اس کے ایکشن ہوتے ہیں۔ اور چونکہ گلاس بہت ہی نازک ہوتا ہے یا پھر بہت مضبوط ہوتا ہے، تو کچھ کے دل بہت ہی نرم ہوتے ہیں، فرجائل، اور کچھ کے دل سخت ہوتے ہیں، لائک راک، یعنی راک کی طرح، کسی دھات کی طرح۔ تو یہ دراصل تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ جو ایک محراب ہے سمجھے، جس میں آپ چراغ رکھتے ہیں، کینڈل رکھتے ہیں، تو وہ محراب دراصل مومن کا سینہ ہے، پھر جو اس میں چراغ ہے وہ ایمان کی روشنی ہے دراصل مومن کے دل میں، اور جو گلاس ہے وہ مومن کا قلب ہے۔ تو مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ بالکل گلاس کی طرح ہوتا ہے، بالکل صاف و شفاف، کیونکہ یہاں پر جو مثال دی گئی ہے کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے، کمشکات فیہا مصباح، ایک تاک ہے اور تاک میں رکھا ہوا ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، اور جو مصباح ہے، چراغ ہے، وہ ایک فانوس میں ہے، اور الزجاجہ تو کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، تو وہ جو فانوس کا حال یہ ہے کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارہ، کیونکہ جب آپ گلاس چراغ پر رکھتے ہیں تو بالکل وہ چمک اٹھتا ہے، اس میں سے روشنی کی کرنیں پھوٹنے لگتی ہیں۔ تو مومن کا دل بھی یہ ہوتا ہے کہ جو ایمان کی روشنی اس نے حاصل کی ہے، جو ایمان اس کے دل میں آیا ہے، وہ ایمان سے خود تو وہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو منور کرتا ہی کرتا ہے اپنے آپ کو، بلکہ ساتھ ساتھ وہ کیا کرتا جاتا ہے کہ جو روشنی اس کو ملی ہے، اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کی اس روشنی سے دوسرے بھی لوگ اور دوسرے بھی چراغ جلتے چلے جاتے ہیں، جلتے چلے جاتے ہیں۔ مومن کا دل صاف و شفاف ہوتا ہے، اس میں نفاق نہیں ہوتا، جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے، جو دل میں ہے وہی عمل میں ہے، پھر وہ نور کو، اس روشنی کو چھپا کر نہیں رکھ لیتا، بلکہ اس کی روشنی جو ہے ریفلیکٹ ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے، اس روشنی کا اثر دور تک جاتا رہتا ہے، اور پھر اس طرح سے دیا پر دیا روشن ہوتا چلا جاتا ہے، ایک دیے سے بہت سارے دیے روشن ہو جاتے ہیں۔ تو مومن کا دل ہے جو اس کے دل میں ایمان ہے، یہ دراصل ایک لیمپ ہے، چمکتا ہوا چراغ ہے، کیونکہ جو گلاس ہوتا ہے اس کو آنیہ کہتے ہیں نا عربی زبان میں، تو مومن کا دل ایک طرح سے گلاس کی طرح ہے۔ اور یہ درخت شرقی ہے نہ غربی، تو یہ شرقی ہے نہ غربی، اس سے جو انہوں نے مثال لی ہے، یعنی یہ قرآن ہے، یہ جو درخت ہے وہ قرآن ہے، کہاں سے آیا ہے، زمین سے نہیں آیا یہ درخت، یہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یہ قرآن دراصل وہی اللہ کی طرف سے آسمان سے آئی ہے، شجرت مبارکہ۔ قرآن اس دنیا کا نہیں ہے بلکہ یہ مبارک درخت ہے، ایسا مبارک شجرت مبارکت کہ مبارک درخت ہے، اللہ کے پاس آیا ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں بہت ہی خالص آئل، بہت ہی خالص تیل فراہم کرتا ہے، ایمان کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ اتنا خالص تیل ہے کہ اسے آگ سے روشن کرنے کی ضرورت نہیں، خود ہی جل اٹھتا ہے۔ جب یہ خالص قرآن کی تعلیمات مومن کے دل تک پہنچتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، نور علی نور، یہ روشنی پر روشنی بڑھنے کے سامان مہیا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ڈبل لائٹ، قرآن کی روشنی اور مومن کے دل کی روشنی، یہی فطرت ہے اصل میں۔ سبحان اللہ، آپ سوچے کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ یہ نور ہمارے دل میں اور مزید چمکے۔ اور جب یہ قرآن کی روشنی ملتی ہے، یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کو، جہالت کو اندھیروں کی تاریکی سے، اندھیروں سے تشبیہ دی گئی ہے، ظلمات سے تشبیہ دی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ جو سعادت مند روحیں ہیں وہ آگے بڑھ کر دین اسلام کو قبول کر لیتی ہیں، قرآن کی تعلیمات کو لے لیتی ہیں۔ آج بھی دیکھیں بہت سارے مسلمان ہیں، ان کے دل کے اندر وہ چراغ ہے لیکن اس کی روشنی اس طرح سے اٹھ نہیں پا رہی ہے، ابھر نہیں پا رہی ہے، وہ روشنی کو، وہ آئل، وہ تیل نہیں مل رہا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا نور ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں ہمارے لیے نازل کیا ہے۔ اگر آج یہ قرآن کی روشنی مومن کے دل پر پڑتی ہے تو پھر وہ روشنی پر روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، نور علی نور کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ جو نور ہے، جو قرآن ہے، جو ایسے مبارک درخت سے جس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ جس کو آپ آگ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ہی جل اٹھتا ہے، ویسے ہی وہ روشنی دیتا ہے، وہ روشن کرتا ہے۔ اس درخت کا جو تیل ہے وہ خود ہی خود بخود روشن ہوتا ہے۔ اب اگر آج ہمیں یہ قرآن کی روشنی ملتی ہے، آپ خود سوچیں اور تھوڑی دیر کے لیے رک کر غور کریں کہ واقعی میں یہ قرآن سے پہلے ہماری کیا حالت تھی۔ ٹھیک ہے، ہم قرآن پڑھتے تھے لیکن جیسے پڑھنے کا حق ہے، جیسے اس کو سمجھنے کا حق ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے تھے، ہم نہیں وہ حق ادا کر پاتے تھے۔ لیکن جب آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کی توفیق دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن سے ہمیں جوڑ دیا، جب یہ قرآن کی روشنی ہمارے اوپر پڑتی ہے، ہمارے دلوں پر پڑتی ہے، تو کس طرح سے وہ چمک اٹھتا ہے، مزید روشنی پر روشنی بڑھنے کے سامان پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ایک انسان قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کا عمل، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا ایمان، وہ سب لوگوں کو اتنا متاثر کرتا ہے کہ خود بخود اس کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، کھینچے چلے آتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا تھا۔ اللہ کے رسول تھے اور چند لوگ تھے، اس کے بعد یہ سارے لوگ، یہ چند لوگوں کی وجہ سے یہ روشنی پھیلتی گئی پھیلتی گئی۔ یعنی جب قرآن سے غذا ملی مومن کو، اس لیمپ کو، اس چراغ کو، قرآن کے تیل سے مزید اور روشنی ملی، مزید طاقت ملی، تو کیا ہوا؟ مومنوں کے اخلاق سدھرتے چلے گئے، بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے، اور وہ روشنی اس قدر پھیلی کہ اسے کوئی دبا نہ سکا، کوئی چھپا نہ سکا، کوئی اسے بجھا نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نا کہ لیطفئوا نور اللہ، کہ یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، مکمل کر کے رہے گا، تمام کر کے رہے گا، چاہے مشرکوں کو کتنا بھی ناگوار گزرے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نور کو یہاں پر کس سے تشبیہ دی گئی؟ کہ اسلام تھا وہ، اور یہی جب دین اسلام کی حقانیت انسان کے دل میں آتی ہے، پھر وہ قرآن سے اپنے اخلاق کو مزید سنوارتا ہے، قرآن سے وہ غذا لیتا رہتا ہے، کیونکہ یہ غذا کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے آئی ہے، زمین سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح اوپر سے بھیجی ہے، نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا بھی اوپر سے نازل کی ہے۔ جب یہ سب مل جاتی ہے تو ایک طرح سے نور پر نور، روشنی پر روشنی بڑھنے کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نور سے نوازے، اس نور سے ہمارے سینے، ہمارے دل، ہمارے قلب روشن اور منور ہوں۔ اور یہ روشنی ہم اپنے ہی تک تو محدود نہیں رکھیں گے نا، بلکہ اس روشنی کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھاتے رہنا ہے، پھیلاتے رہنا ہے، اسی کے روشنی میں ہمیں اپنا راستہ طے کرتے رہنا ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا ہم سب جانتے ہیں، سورۃ تحریم میں ہم کو پڑھنے کو ملتا ہے نا کہ جو مومن ہیں، ایمان والے، اور جو مشرک ہوں گے، ان دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ وہ لوگ آرزو کریں گے اور تمنا کریں گے اور کہیں گے کہ تھوڑا سا اپنے نور میں سے ہمیں بھی نور دے دو، تاکہ اس کی روشنی میں ہم یہ راستہ طے کر لیں۔ تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ کہ جاؤ اپنا نور کہیں اور تلاش کرو، ان کو وہ نور سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں اس نور سے اپنے آپ کو روشن نہیں کیا تھا، دین اسلام کو قبول نہیں کیا، اور نہ ہی قرآن کی تعلیمات سے اپنے دل کو مزید منور کرتے رہے، اس لیے ان سے کہہ دیا جائے گا کہ جاؤ کہیں اور جا کر اپنا نور تلاش کرو۔ اس وقت کیا ہوگا؟ قرآن میں ہمیں ملتا ہے یوم لا یخز اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعى بین ایدیہم وبأیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اس دن اللہ تعالی نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوگا اور ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دے، پورا کر دے اور ہماری بخشش فرما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس وقت بھی یہ نور ہمارے کام آئے گا، یعنی پل صراط پر جب ہم راستہ طے کریں گے تو یہ نور کی روشنی ہوگی اپنے ایمان کی، جس کا جتنا ایمان ہوگا اس کے لیے وہاں پر اتنا زیادہ نور ہوگا۔ تو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ایمان کو ہم بڑھائیں، اپنے ایمان میں ہم اضافہ کریں، تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قرآن سے ناطہ جوڑنا ہوگا، قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ یہ قرآن ہی کی بدولت، قرآن ہی کی طاقت سے، یعنی جو کوئی بھی چیز کو روشن کرنے کے لیے جو تیل چاہیے ہوتا ہے، اور وہ تیل جتنا خالص ہوگا وہ چراغ اتنا مزید روشن ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو، ہمارے دل میں روشنی ہو مزید ایمان کی، تو اس کو بڑھانے کے لیے یہ قرآن سے ہمیں غذا حاصل کرنی ہوگی، قرآن سے ہمیں وہ روشنی حاصل کرنی ہوگی۔ تو جو جتنا قرآن سے قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی وحی سے، اللہ کی کتاب سے قریب ہوگا، اس کا ایمان اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ تو روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ تو جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، خود بخود اس روشنی کی طرف وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہر ایک کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ ہم سب جانتے ہیں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ نے اس قرآن کی تعلیمات پیش کی تو ہر کسی نے اس کو قبول نہیں کیا۔ خود آپ کا چچا تھا ابو لہب، ابو جہل تھا، اور بھی بہت سارے لوگوں کے واقعات ہم نے پڑھے کہ ان کو بات سمجھ میں تو آ گئی تھی لیکن ان کو ہدایت نہیں نصیب ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل اندھے اور بہرے ہو گئے تھے، ان کے دلوں پر پردہ پڑ گیا تھا تکبر کا، کفر کا، جہالت کا، حسد کا، لہٰذا انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور جس کی رہنمائی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی رہنمائی نہیں ہوتی ہے اس کی طرف، ہر ایک کو وہ نور بصیرت حاصل نہیں ہوتا، ہر ایک کو اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اس کے فیض سے وہی لوگ مستفیض ہوتے ہیں جن کے دل میں تھوڑی سی بھی ہدایت کی رمق یا طلب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی کو اپنی یہ روشنی بخشتا ہے۔ جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ ایک جو اندھا شخص ہے، اس کے لیے دن اور رات برابر ہیں، اس کے لیے تاریکی اور روشنی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر ہم ایک اندھے شخص سے کہیں گے کہ تم نے کبھی سورج کی روشنی دیکھی ہے یا چاند کی روشنی دیکھی ہے، تو اس کے لیے چاند کی روشنی یا سورج کی روشنی میں کوئی فرق اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، یا ایک لائٹ کی روشنی، وہ بھی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اندھے کے لیے روشنی کی مثال بیکار ہے، سمجھانا اس کو بیکار ہے۔ اسی طرح سے جو بے بصیرت لوگ ہوتے ہیں، ان کو روشنی ویسے تو دکھائی دیتی ہے لیکن ان کو یہ اللہ کا نور، اللہ کی طرف سے روشنی نہیں ملتی، اس لحاظ سے وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو بد نصیب ہوتے ہیں۔ تو آج اگر جن کے پاس قرآن خود موجود ہے، جو اپنے آپ کو اس امت محمدیہ کے جو لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو اسلام کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، اگر وہ اس کے باوجود بھی اس قرآن سے، اس کتاب سے تعلیم حاصل نہ کریں، اس کتاب سے اپنا رشتہ استوار نہ کر سکیں، تو پھر ان سے بڑھ کر نادانی اور کیا ہو سکتی ہے، یا ان سے بڑھ کر نادان اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اصل چیز ہے بصیرت، وہ بصیرت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، لہٰذا ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو مزید بڑھائیں، ہم اپنے ایمان کو مزید تقویت دیں، اس کی روشنی اور بڑھے، تو اس سے پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن سے اپنا ناطہ جوڑیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. رجال اللہ تلحیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکات سے غافل نہیں کر دیتی، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی. یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ذکر، اللہ کے نور، اس کو بلند کرنے، یا وہ لوگ کہاں پائے جاتے ہیں جو اللہ کی اس روشنی سے اپنے آپ کو، جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی روشنی دی ہے، اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں، تو وہ لوگ کون ہیں اور کہاں پائے جاتے ہیں، کیسے ہیں؟ تو وہ وہاں پائے جاتے ہیں جن میں اللہ نے اپنے نام کی یاد کا اذن دیا ہے، یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے، جہاں صبح اور شام لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں. پہلا مطلب تو اس کا مسجدیں ہیں، یعنی اس سے مراد مسجدیں ہو سکتی ہیں. اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے وہ تمام گھر، وہ جگہیں جہاں پر اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی کوشش کی جاتی ہو اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو، وہ تمام گھر اس میں شامل ہوں گے. تو یہاں پر بیوت سے مطلب کچھ لوگوں نے اس سے مساجد لی ہیں، اور طرفہ سے مراد انہیں تعمیر کرنا ہے کہ ایسے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور بصیرت عطا کیا ہے، وہ ہر وقت ایک تو حق کے متلاشی رہتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جائیں تو وہ انہیں تسلیم کرنے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. ایسے لوگ مساجد میں پائے جاتے ہیں، انہیں دیکھنا ہو تو اللہ کی مساجد میں دیکھو جہاں ہر وقت اللہ کا ذکر بلند ہوتا رہتا ہے، اور صبح اور شام وہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں. یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، یعنی ایک اوپینین ہے، لیکن صرف مسجدوں تک محدود کر دینا یہ دراصل ناانصافی ہو جائے گی. یہاں پر دراصل تمام وہ گھر مراد ہیں، اور ہر مومن کا گھر مراد ہے، یا جس بھی مومن کے گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، چاہے تسبیح اور تحلیل کے ذریعے، چاہے نمازوں کے ذریعے، یا اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے جہاں پر بھی کوششیں ہوتی ہیں اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ تمام اس میں شامل ہو جائیں گے. اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نفل نمازیں گھر میں پڑھا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب مجھے ہوش آیا میں نے اپنے والدین کو مسلمان ہی پایا، اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں نہ آئے ہوں. صبح اور شام آپ دو وقت تشریف لاتے، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آئے تو انہوں نے اپنے صحن میں ایک مسجد بنائی، وہ وہاں نماز ادا کرتے اور قرآن پڑھتے. مشرقوں کی عورتیں کھڑی ہو کر سنا کرتی، ان کے بچے بھی سنتے اور تعجب کرتے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے رہتے. ابو بکر ایک رونے والے آدمی تھے تو اپنی آنکھوں سے آنسو روک نہ سکتے، اور یہ حالت دیکھ کر مشرقین کے لوگ گھبرا گئے تھے. یہ بخاری میں واقعہ ہم کو ملتا ہے. ایک اور واقعہ ہم کو ملتا ہے، محمود بن ربیع انصاری کہتے ہیں کہ عتبان بن مالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے اور بدر کی جنگ میں شریک تھے. وہ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بینائی بگڑ گئی ہے اور میں اپنی قوم کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا ہوں. جب مہ برسے تو نالا بہنے لگتا ہے جو میرے اور ان کے درمیان ہے، لہٰذا میں ان کی مسجد میں جا نہیں سکتا کہ ان کو نماز پڑھا سکوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز پڑھیں، تو میں اس جگہ کو مسجد بنا لوں. آپ نے فرمایا، اچھا، میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا. چنانچہ آپ دوسرے دن صبح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، یعنی آپ اور ابوبکر دن چڑھے، وہ صحابی کہتے میرے گھر تشریف لائے. آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے اجازت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھنے سے پہلے ہی پوچھا، اپنے گھر میں کون سی جگہ پسند کرتے ہو جہاں میں نماز پڑھوں؟ وہ صحابی نے آپ کو اپنے گھر کا ایک کونا بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہا، ہم بھی کھڑے ہوئے اور صف باندھی. آپ نے دو رکعت نفل پڑھ کر سلام پھیرا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گھر میں بھی نوافل پڑھتے رہنا چاہیے اور نماز کا کچھ حصہ گھر میں بھی رکھنا چاہیے. ویسے بھی انسان جب اگر تہجد پڑھے تو تہجد وہ کہاں پڑھے گا؟ گھر ہی پر پڑھے گا. تو لہٰذا اپنے گھروں میں بھی قرآن پڑھے، نماز پڑھے، اور وہ ہر گھر ہو سکتے ہیں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے. تو مسجدیں تو اس سے ہے ہی ہیں مراد، لیکن ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ بھی انہی معنوں میں شامل ہوں گے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے اس سے مراد مسجدیں ہی ہیں، لیکن ایسی جگہ بھی ان سے مراد ہو سکتی ہیں جن گھروں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہو یا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا جاتا ہو. پھر وہ لوگ کیسے ہیں
رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت یا دنیا کا کوئی بھی کام اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، یعنی وہ صبح اور شام اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، چاہے ان کا کتنا بھی اہم کام ہو، کتنی بھی اہم ڈیلنگ ہو، کتنی بھی اہم ان کی میٹنگ ہو بزنس کے سلسلے میں، لیکن یہ چیز ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. ان کے لیے سب سے اہم کیا ہوتا ہے؟ پہلے اللہ کا ذکر. اب یہ آیت پڑھ کر بعض اوقات دل ہی دل میں شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے، کہ آج ہمارے لیے ساری چیزیں اہم ہیں، سب باتیں اہم ہیں سوائے ایک نماز کے. ہم آفس کے لیے چاہتے ہیں کہ دیر نہ ہو، بلکہ 5 منٹ پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی بھی ہماری میٹنگز ہو، چاہے دینی ہو یا دنیاوی میٹنگز ہو، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ پہلے وہاں پہنچ جائیں، تاکہ دوسروں کو ہماری وجہ سے انتظار کی مشکل نہ اٹھانی پڑے، لوگ ہم کو وقت کا پابند سمجھیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اذان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اذان کا مطلب ہی ہے کہ آواز دینا، بلانا، کال کرنا. تو اذان دے کر یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ اب 10 منٹ میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے، نماز شروع ہوگی. ہمارا حال یہ کہ سارے کام ہم کریں گے، لیکن ہم نماز کے لیے اس طرح سے تیاری نہیں کریں گے جیسے کہ کرنی چاہیے. جبکہ ہم صحابہ اکرام کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ لوگ پہلے کا پہلے نماز کی تیاری کیا کرتے تھے، بلکہ بعض صحابہ اکرام کا حال تو یہ تھا کہ وہ اپنے گھر جاتے نہیں تھے مغرب میں جب آتے تو، کہ دور جا کر آنا بہت مشکل تھا، اندھیرا بھی ہوا کرتا تھا، تو مغرب کی نماز میں وہ وہیں رہ جایا کرتے تھے اور اللہ کے رسول کے ساتھ عشاء پڑھ کر اپنے گھر جایا کرتے تھے. تو یہاں پر یہ وہ لوگ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کر دیتی. سبحان اللہ، کیسے وہ نیک لوگ ہوں گے، اللہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہوں، کہ جن کو کوئی چیز اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. کتنے بھی وہ اہم میٹنگز میں ہوں، سب سے پہلے انہیں جس چیز کا دھیان آتا ہے وہ ہے نماز، کہ اچھا نماز کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا وہ فوراً اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور ان کی خصوصیت کیا بتائی گئی ہے؟ کہ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی. تو ان صفات کی یہاں پر دیکھا جائے تو ایک طرح سے تشریح کر دی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نور سے جو لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نور کو حاصل کرتے ہیں، جن کا دل ایمان سے مالا مال ہوتا ہے، ان کی صفات یہ ہوتی ہیں کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کو مسجدوں میں ادا کرتے ہیں، خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. اور کیوں ڈرتے رہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو یقین ہے کہ وہ دن آنے والا ہے جس میں حساب کتاب ہوگا، لہٰذا یہ سارے کام وہ کرتے ہیں. وہ دنیاوی فائدوں کے طلبگار نہیں ہوتے. مومن دراصل اونچے سے اونچی اڑان اڑنا چاہتا ہے، وہ اپنے ایمان کو ہائیسٹ لیول والا ایمان بنانا چاہتا ہے، کیونکہ یہی ایمان آخرت میں اسے فائدہ دے گا. اور ایمان بڑھنے کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں؟ یہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی، قرآن سے تعلق، آخرت کے حساب کتاب کا ڈر، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے جواب طلبی کا خوف، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے انعام کی طلب، یعنی جو اس کے انعامات سے نوازا جائے گا. یہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو، یعنی مومن کو، مزید آگے بڑھاتی رہتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مزید آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا کہ اپنے اس دن پر رو جو کل ہی کی طرح گزر گئی. نہیں، دونوں دن ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے، ایک دن ایسا ہو کہ جو آنے والا دن ہے اس میں ایمان میں یا نیک عمل میں اضافہ ضرور ہونا چاہیے. تو لہٰذا مومن اپنے ایمان کو بڑھاتا رہتا ہے، اس کی نگاہیں آخرت پر جمی ہوتی ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اس دن کوئی خوف نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو انعام بتا رہے ہیں ان کا آیت نمبر 38 میں، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہم ربنا جعلنا منہم. کیونکہ کیا چیز انسان کو آج نمازوں سے یا اللہ کے دین سے غافل کرتی ہے؟ اس کا دنیا کا بزنس، اس کی دنیا کی شوق، آرام طلبی، یہی چیز اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتی ہے. تو ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس اچھے عمل کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر دے گا جو انہوں نے احسن عمل کیا ہے. اور دیکھا جائے تو یہ نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ سے ڈرنا، اس کو احسن عمل کہا جا رہا ہے. تو جو یہ احسن عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کو مزید اور بے حساب رزق دے گا.
کیونکہ اصل رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو کبھی یہ نہ سوچے کہ نمازوں کی وجہ سے ہمارا بزنس ڈاؤن ہو گیا, نماز کی وجہ سے ہمیں فلاں جگہ نقصان ہو گیا, خسارہ ہو گیا. نہیں, نماز سے نقصان کروا ہی نہیں سکتی. اور اللہ کی خاطر اگر آپ آج چھوٹا موٹا نقصان برداشت کر بھی لیتے ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں, تو دنیا کا نقصان ہے نا, یہ سب یہیں رہ جانا ہے. اصل تو کامیابی کہاں کی ہے؟ آخرت کی. تو اللہ تعالیٰ وہاں کا ہم سے وعدہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے جو اچھے عمل کیے, احسن عمل کیے, وہ یزیدہم من فضلی, اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ مزید اس کو بڑھا دے گا, اور زیادہ بہتر عطا کرے گا اللہ تعالیٰ. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی اس اجر پر نیت رکھنی چاہیے, یا اس اجر پر نظر رکھنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں نوازیں گے. تو یہ اس توقع پر یہ نیک لوگ یہ سارا کام کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین اس کا بدلہ ملے گا, اور وہ نعمتوں سے نوازے جائیں گے. تو دنیا میں اگر کوئی چیز کی کمی رہ بھی گئی ہوگی تو ان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس سے بہترین طریقے سے نوازے گا, اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے ایمان کو مزید بڑھانے والا بنائے, اور ایمان کو بڑھانے کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ کی یاد ہے, اور اللہ کی یاد قرآن سے اور نماز ہی سے ہو سکتی ہے, کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اور نماز میں بھی ہم اللہ ہی کے کلام کو پڑھتے ہیں, اس کی تلاوت کرتے ہیں. تو لہٰذا جتنا زیادہ ہماری توجہ قرآن اور نماز کی طرف ہوگی, اللہ کے رسول کی اتباع کی طرف ہوگی, اتنا ہی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. اللہ کرے کہ ہمارے ایمان میں مزید اضافہ ہو, اور اللہ تعالی ہم کو احسن عمل کی توفیق دے, اور وقت پر نماز پڑھنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ نور السماوات والارض, مثل نوره کمشکات فیها مصباح, المصباح في زجاجة, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار, نور على نور, يهدي الله لنوره من يشاء, ويضرب الله الأمثال للناس, والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال, رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار, ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله, والله يرزق من يشاء بغير حساب.